الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين.
اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں بڑی حکمت والا، بڑے بہت خبر رکھنے والی کی طرف سے. یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، پھر تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا اللہ ایک مقرر وقت تک، پھر ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا. اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. آگاہ رہو، بے شک وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. آگاہ رہو، جب اپنے وہ کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں. بے شک اللہ سینوں کے راز تک خوب جانتا ہے، اور زمین پر چلنے پھرنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے قرار گاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ کو اللہ ہر چیز واضح کتاب میں تحریر کر رکھا ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. اور اے نبی، اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ دور اس قرآن کا یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج ہم سورۃ الہود کی تفسیر سے انشاءاللہ شروع کریں گے. آج سورۃ الہود کی تفسیر اور اس کے بعد کا سورہ سورۃ یوسف کی تفسیر اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ الرعد کی تفسیر کی جائے گی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں آسانی پیدا کرے اور انشاءاللہ اللہ کی باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کو اپنے دماغوں میں بٹھانے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی ان باتوں کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب. بہنوں، جو ہم نے سورۃ ہود کی 7 آیات ترجمہ اور تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفہیم کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حکیم اور خبیر کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائے کہ تم اپنے رب کے حضور استغفار کرو. استغفار کا حکم ہوا یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بولے کہ جو منہ موڑے گا اللہ یعنی عذاب کے دن سے، میں ڈرتا ہوں، بول دو بولے اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ اللہ ڈھکے چھپے ہر چیز کا راز جانتا ہے، خواہ کوئی چھپا رہا ہے، اپنے سینوں کے راز تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کے بعد وما من دابا شروع ہو رہا، 12 پارہ شروع ہو رہا یہاں پر، اور اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین میں چلنے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ کیا ہے، 12 پارہ شروع ہو رہا یہاں سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا دفن ہونے کی جگہ کون سی. ہر چیز اللہ نے کتاب میں لکھ رکھی ہے. وہی ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. اور یہاں پر ایک اہم بات اللہ تعالیٰ بتا رہی، کیوں پیدا کرے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو، اس میں انسان کی آزمائش مقصود ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہمارا رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک درس ہوا تھا نا سورۃ الملک میں، جب بھی آئی تھی نا یہ آیت لِيَبْلُوَكُمْ، یہ بات آئی تھی نا اللہ تعالیٰ کی کلام، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو اللہ تعالیٰ پیدائش کا مقصد بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ بولیں کہ زندگی بعد الموت کے بارے میں، تو کفار کیا کرتے، اس کو یعنی انکار کر دیتے اور بولتے کہ یہ جادو ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر ہم یعنی گنتی کی چند مدت عذاب کو مؤخر جو کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو وہ اللہ تعالیٰ عذاب کو مؤخر کرے ہوئے ہے، اور خبردار جس دن عذاب آئے گا تو پھر ٹلے گا نہیں، اللہ اس چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. آگے بہنوں، آیت نمبر 9, 10, 11 سورۃ الہود کی، آیت نمبر 9, 10, 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس شخص کے بارے میں ذکر کیا جو اللہ کی نعمت اور اس کی رحمت کو پا کر بجائے شکر ادا کرنے کے وہ اترانے لگتا ہے، اترانے لگتا، فخر کرنے لگتا، اور جب وہ نعمت اس سے چھین جاتی ہے تو نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص صبر کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یہاں سمجھنے والی بات ہے آیت نمبر، یہ میں نے کیوں کہا آپ سے نوٹ کرنے کے لیے، تاکہ یہ بات ہم سمجھے اچھی طریقے سے. آیت نمبر 9, 10, 11 میں اللہ تعالیٰ بول رہی کہ اللہ کی نعمت جب ملتی تو اس پہ اترانا نہیں، فخر نہیں کرنا، اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو نا امید اور نا شکرے نہیں بننا. یہ انسٹرکشنز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ احکامات ہیں. تو بہنوں، ہوتا نا ایسا کہ جب بندے کے پاس نعمتیں آنے لگتی تو بندہ کیا کرتا، حماقت فخر میں آ جاتا، ارے میرے پاس یہ آ گیا، یہ آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا. تو بہنوں، کبھی بھی ایون کوئی اچھا لباس بھی آتا ہے ہمارے پاس، ایون کوئی اچھی گاڑی بھی ہم لیتے ہیں، کسی بھی بات پہ فخر اللہ کو ہرگز ہرگز پسند نہیں، ہرگز بھی پسند نہیں، فخر پسند نہیں ہے، اترانا پسند نہیں ہے. اور جب نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو نا امیدی کو اللہ تعالیٰ نے کفر کہا اور نا شکرے پن کو بھی کفر کہا. تو نعمتیں چھینی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش میں ڈالتا ہے، کوئی نعمت ہم سے لے لیتا ہے، تو ہمیں صبر کرنا ہے. کیا بولے اللہ تعالیٰ، جو صبر کرتے ہیں، بے شک جو نیک عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر اللہ نے رکھا. آگے آیت 12 سے 24 تک کفار کے اعتراضات کا جواب ہے اور اس کی وعیدیں، یعنی جواب کے ساتھ ساتھ اعتراضات کے وعیدیں بھی سنائی گئی. ہوا یہ کہ کفار مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے, کہتے تھے کہ اے نبی تم پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, اور کہتے کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑ لیا, نعوذ باللہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہہ دو اے نبی اس جیسی, اگر یہ بات میں لوگ سچے ہیں تو اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اگر تم سچے ہو, اللہ کے سوا جس کی چاہے مدد طلب کرو. سیم بات پچھلے ہم لوگ پڑھے تھے, وہاں پر اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ ایک آیت تو بنا لاؤ. تو یہ چیلنجز اللہ تعالیٰ نے دیے کفار کے اعتراضات کا, یہ جواب دیے اور بولے کہ اے نبی یہ جواب نہ دیں, یعنی اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں نا بنا لاؤ ایسی صورت, تو اگر یہ جواب نہ دیں تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا. اور جو شخص کافر اور مشرک دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں, اور آخرت میں اس کے لیے صرف آگ ہوگی, استغفر اللہ. اور دنیا میں وہ جو عمل کرتا تھا وہ ضائع ہو جائے گا, کیونکہ وہ اعمال کس لیے کیا, وہ خالص اللہ کے لیے نہیں کیا. اس کو مطلوب کیا تھی, کوئی بھی نیک عمل کر رہا بندہ اس کے ذریعے اگر دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ٹھیک ہے دنیا اسے دے دی جاتی. کوئی بھی عمل یاد رکھیے, اب ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں گے خدا نخواستہ ہم سے کوئی ایسا عمل تو نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مقصد صرف دنیا چاہنا ہے, نعوذ باللہ. نہیں, ہم ایمان کے ساتھ عمل کریں یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور اس کا بدلہ جنت ہے. ہاں دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا اللہ, اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے گا, لیکن صرف دنیا مطلوب نہ ہو ہمیں, صرف دنیا. ایمان کے بغیر عمل کیا جانا, صرف دنیا کی زینت چاہنا, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ان کے اعمال کو اللہ ضائع کر دیتا ہے. اور جو ظالم اللہ کی راہ سے روکے اور اللہ پر جھوٹ باندھے اس پر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ کی لعنت, اور آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا اور اسے دگنا عذاب دیا جائے گا, کیونکہ وہ نہ حق سنتا تھا نہ حق دیکھتا تھا. اللہ اکبر. آگے آیت 25 سے یعنی 25 سے 49 تک نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا. کتنا, 45 سے 49 تک نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا, یعنی پچھلے بھی ہم نے دیکھا تھا نا بہن نوح علیہ السلام کے بارے میں, تو آگے آج یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں کیا اضافہ کرتا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے. کیا ہے یہ آیتیں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے قوم کے کمزور لوگ ہیں, اور خود نوح علیہ السلام ان کی قوم میں زیادہ دولت مند نہیں ہیں. تو بہنوں یہ اکثر قوموں کی سوچ رہی ہے, یہ اکثر قوموں کی سوچ رہی ہے کہ یہاں تک کہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ دولت مند لوگ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. غلط غلط, کیا سوچ رکھتے ہیں آج بھی بعض لوگ, پچھلے قوموں سے چلی آ رہی ہے سوچ. کون سی سوچ؟ کہ دولت مند رہنا اللہ کی اللہ کا فضل ہے, اللہ کے جو ہے نا محبوب بندے ہیں وہ سمجھتے. بولتے دیکھیے بعض لوگ کیا ہے بھائی, کیسے خیریت سے, ہاں اللہ کا فضل ہے, سب مست ہے الحمدللہ, فل دولت ہے, کھا رہے ہیں پی رہے مست ہے, اللہ کا فضل. اللہ کا فضل وہ نہیں ہے, یعنی ذالی کا فضل اللہ یہ ہوتی ہی میشا جو آتا, دیکھیے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بتاتی ہے اس کے بعد بتاتی ہے کہ فضل یہ 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 ہے. دولت مند رہنا اللہ کا فضل یا اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ اللہ کا محبوب ہو, اللہ کے محبوب تو سب میں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا. ایک حدیث رسول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت مکھی مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا اللہ کے نزدیک, تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے چاندی کے ڈھیر دے دیتا اگر حقیقت ہوتی تو. تو سبحان اللہ, یہ حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اور بھی ایسی مثالیں بہت ساری دکھتی ہیں نا حدیث میں قرآن میں, کہ جتنے پیغمبر آئے تقریباً متوّل نہیں تھے, یعنی انہوں نے لگژریس نہیں گزاری, جیسے بادشاہ بہت کم گزرے جو نبی بھی تھے سلیمان علیہ السلام جیسے تھے, تو ایسے بہت کم گزرے. یوسف علیہ السلام بھی تھے لیکن ان کو آخر میں ملا تھا, پہلے تو انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم ان اعتراضات پر کہ نوح علیہ السلام پیسے والے نہیں ہیں, نوح علیہ السلام کے ساتھ ہی قوم کے کمزور لوگ ہیں, تو ان کے اعتراضات پر نوح علیہ السلام نے کہا جو رحمت اللہ نے مجھ پر کی ہے نا اس کے تعلق سے تمہاری آنکھیں اندھی ہیں, تم حق سے تم یعنی اس کو دیکھنے سے خاسر ہیں, اندھے ہو گئے تم لوگ, تم حق سے اپنی آنکھیں بند کر رہے ہو, وہ حق تم کو نہیں دکھ رہا کہ کیا رحمت اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے. جب تم آنکھیں بند کر کے اندھے ہو تو ہم تمہیں ماننے پر مجبور نہیں کر سکتے, ہم تمہاری آنکھیں زبردستی نہیں کھول سکتے نا. اور میں تم سے, یعنی نوح علیہ السلام بولے کہ میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا, اور نہ میں ان ایمان والوں کو اپنے سے الگ کر سکتا ہوں, نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, نہ میں غیب جانتا ہوں. نوح علیہ السلام نے نصیحت سے, نوح علیہ السلام کی نصیحت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا, اور سمجھانے کے باوجود ان کی قوم کے چند لوگ نے ایمان لایا, باقی کے پورے انکار کر دیے. ان کا انکار دیکھ کے اللہ تعالیٰ بولے کہ نبی اے نوح اب یہ ایمان والے نہیں ہیں, نہیں لائیں گے, کتنی مرتبہ بھی بولو. آپ کو پتا نا 900 سال تبلیغ کی نوح علیہ السلام, 900. بہرحال چند ایمان لائے, چنانچہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا, کہا کہ میں وحی کروں گا, تم وحی کے ذریعے سے میں تمہیں بتاؤں گا کیسی بنانا ہے, بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم ہوا. اب جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو آپ امیجن کریے, بارش نہیں ہو رہی, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, یعنی مطلب یہ کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنا رہی اور بہت بڑی, تو کفار کو تو موقع مل گیا. یہ دیکھ کے کفار کیا کرے, ہنسی مذاق اڑانے لگے, دیکھو انہوں نے ایک نیا کارنامہ اچ کر رہے ہیں کشتی بنانے. تو اہل حق جو ہوتے ہیں مذاق کرنے والوں کے مذاق سے کتراتے, مطلب پیچھے نہیں ہٹتے, اپنا کام برابر کرتے ہیں, اور اللہ اس مذاق کا جواب دیتا ہے. جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر وہ مذاق بہت جلد بھاری پڑا, اللہ کا عذاب آ گیا. کیسا آیا, خوب پانی برسا, تنور جیسا ابلتا نا ویسے, بہت یعنی زمین سے آسمان سے, آسمان سے اتنا پانی برسا کہ مطلب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کشتی میں ہر قسم کے جانور کا جوڑا سوار کر لو, اور اپنے ساتھ اہل ایمان کو بھی سوار کر لو, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو, سوائے ان کے اس بیٹے کے جو ایمان نہیں لایا تھا. نوح علیہ السلام نے کہا چلو سب کو سوار ہو جاؤ, بولے نوح علیہ السلام اس کشتی میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہرنا ہے. کیا بولے نوح علیہ السلام, تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹہرنا ہے. بسم اللہ مجریھا ومرساھا ان ربی لغفور رحیم, میرا رب غفور رحیم ہے, بچا لے گا ہم کو اس عذاب سے. یہ عذاب ہے اللہ کا, یہ بارش نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے, یہ رحمت نہیں ہے, اللہ کا عذاب ہے. تم سب سوار ہو جاؤ, اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہو جاؤ اس کشتی میں. تو وہی تجری بہم فی موجن کل جبال ونادا نوح. یہاں پہ دیکھیے یہ بیان کافی نا دل کو تکلیف دیتا ہے کہ کیسا ہوا تھا. دیکھیے حال نوح علیہ السلام کے بیٹے کا, وہ ایک نبی تھے, 900 سال محنت کیے, لیکن دیکھیے ان کا سگا بیٹا اس چیز کو قبول نہیں کیا. کیا ہوا کہ جب یعنی نوح علیہ السلام کشتی میں سوار کر رہے تھے, اور کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی, یعنی پہاڑ جیسے موج اٹھ رہے تھے, وہ موج میں کشتی ان سب کو لیے جا رہی تھی, اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا, وہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا. تو بولے کہ اے میرے پیارے بیٹے, یا بنیا ارکب معنا, میں ہمارے ساتھ تو سوار ہو جا, آ جا, اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو جا, کافروں میں شمار نہ ہو, شامل نہ ہو کفاروں میں. تو وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں اور بلندی پر چلا جاتا ہوں اور میں پانی سے بچ جاؤں. دیکھیے اپنی ہوشیاری کرتے باز لوگ, حق بولا بھی جاتا تو حق بولنے کے باوجود اپنی ہوشیاریاں کرتے, حق بول رہی نبی ہے وقت کے اور بلا رہے ہیں, لیکن بدنصیب دیکھیے کیسے نہیں مانا اللہ کے نبی کی بات, اور کیا کیا, پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں, بلکہ پہاڑ پہ چڑھنے گیا. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ بیچ میں کیا ہوا, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ, بیچ میں کیا ہوا, موج آ گئی بڑی, اور وہ موج آ کے یعنی بڑی ایک لہر حائل ہو گئی, تو وہ غرق شدہ لوگوں میں سے ہو گیا. اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے, اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا, پانی خشک کر دیا گیا, کافروں کا کام تمام کر دیا گیا, اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری. لفظ آیا جودی, وستوت علی الجودی, جودی پہاڑ کا نام, آیت نمبر 44 ہے. تو سبحان اللہ, دیکھیے آج بھی بہنوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے, آج بھی جودی پہاڑ پر وہ ہزاروں سال پہلے کی کشتی آج بھی موجود ہے. اللہ اپنی ایسی نشانیاں بتاتا ہے. اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ تمام قوم کو غرق کر کے ڈبو کے مار دیا اور چند لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے اہل ایمان. وہاں سے پھر دنیا, کہا جاتا بعض روایت میں آتا ہے کہ ساری دنیا پناہ ہو گئی, صرف وہ چند لوگ باقی تھے. بہرحال واللہ عالم بالصواب, بہرحال آگے کیا ہو, آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ بھی بڑی یعنی افسوسناک بات ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کہ ونادا نوح ربہ, نوح علیہ السلام کیا بولے, اپنے رب کو پکارے. یہ دیکھیے باپ کی تڑپ, ایک باپ کی تڑپ دیکھیے. آیت نمبر 45 میں 46 آگے آ رہا ہے کہ 45-46 میں نوح علیہ السلام اپنے رب کو, نوح علیہ السلام نے جب میں سے طوفان تھم گیا تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, چنانچہ کہا اے میرے رب, بے شک میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے, تو سب فیصلے کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا اے نوح, یاد رکھیے بات کو, کیا کہا اللہ نے, کہا اللہ نے کہا اے نوح, وہ تیرے اہل میں سے نہیں, بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں, کیونکہ اس کا عمل نیک نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے, وہ نیک نہیں ہے, لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی علم نہیں, بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو. اللہ اکبر. تو نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں, اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر, کیسا کنورزیشن ہے دیکھیے قرآن میں, یعنی کیسے کیسے بتایا گیا کہ جو نیک نہیں ہے اگرچہ کہ وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ صاف بول دے رہے ہیں کہ تم سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں, تم دعائے مغفرت کر ہی نہیں سکتے اس سے, اس کے بارے میں تم کچھ بولو ہی مت مجھے, وہ تمہارے اہل میں سے ہی نہیں ہے بول رہے. اور ایک مجھے حدیث یاد آئی اس چیز پر, اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے بولے کہ میں اپنے فوت شدہ ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, تو ایک طویل حدیث ہے, اس کا میں ایک ہی بات بتاؤں گی آپ کو, کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو. الفاظ کیا ہے حدیث کے, ولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. دیکھیے نہ زندگی میں صالح اولاد نہ زندگی میں کام آئے گی, نہ موت کے بعد کام آئے گی, غیر صالح اولاد جو فرما بردار نہیں ہوتی, نہ وہ زندگی میں کام آتی ہے نہ موت کے بعد, صالح اولاد ہی کام آتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ولد صالح یدعو له, نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ اس کو قبول کرے گا. دعائیں کرے بہنوں گڑ گڑا کر کے, اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے, کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور واقعی میں ہمیں پرورش کرنا نہیں آتا, حتی الامکان کوشش کریں کہ بہترین اپنی اولاد کی پرورش کریں, ان کو کفر اور شرک سے بچائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچائیں, تو خود بخود وہ آپ کی بھی فرما بردار ہو جائیں. یعنی آپ خالی یہ نہیں کہیں کہ اللہ میرے فرما بردار بنا دے, نہیں, پہلے ہم خود بھی اللہ کے فرما بردار بنے اور یہ دعا کریں کہ اللہ میری اولاد کو تیرا فرما بردار بنا دے, تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین یا رب. تو بہرحال آگے آیت نمبر 49 سے 60 تک قوم عاد کے بارے میں آ رہا ہے, ہود علیہ السلام کی قوم. پچھلے بھی پڑھے تھے ہم ان کا تذکرہ, پیچھے بھی ذکر ہوا تھا, اب یہاں پر بھی 49 سے 60 تک آیت نمبر ہود کی 49 سے 60 تک آ رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ وہی باتیں بتائے کہ مطلب اور ایکسٹرا کیا نالج ملی ہم کو وہ دیکھیں گے. یہ تو بتایا اللہ تعالیٰ کہ عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا, ہود علیہ السلام قوم عاد پر آئے تھے اور وہ بھی اللہ کا پیغام پہنچائے, بولے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, غیر اللہ کی عبادت مت کرو. اور یہاں پہ یہ بولے ہود علیہ السلام کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ, بولے یہاں پر پوائنٹ ہے ہمارے لیے, کیا بولے, یا اے قوم اللہ سے اپنی بخشش طلب کرتے رہو, پھر اس کی طرف تم توبہ کرو, اس کی طرف پلٹو, تو وہ خوب برسنے والے بادل بھیجے گا, تمہاری قوت بڑھائے گا اور تم مجرم بن کر حق سے منہ مت موڑو. یہ نصیحت کرے, پچھلے یہ نصیحت ہم نہیں مطلب اللہ تعالیٰ نہیں بتائے تھے, یہ آگے کیا آیتوں میں. دیکھیے بہنوں, جبھی بھی انبیاء کی کوئی واقعات آ رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ سیم ریپیٹ نہیں ہوتا, الگ الگ انداز سے نیا نیا علم اللہ تعالیٰ ہم کو دیتے. پچھلے یہ بات نہیں آئی تھی دیکھیے کہ جو قوم سے جو ہود علیہ السلام نے کہا کہ استغفار کرو توبہ کرو, تو اس سے کیا ہوگا, بارش نازل ہوگی اور بادل آئیں گے اور تمہاری قوت پر قوت بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ, اور بولے کہ تم مجرم بن کر حق سے منہ مت پھیرو. اور کیا یہ بات یہاں پر نہیں یہود علیہ السلام کے بارے میں کہ یعنی یہود علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغ کی خرابی میں مبتلا کر دیا. اللہ اکبر، کیا بول رہے قوم کے لوگ ہود علیہ السلام کو کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی وجہ سے تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو معبودوں کو نہیں ماننا تو معبودوں نے ہمارے تیرے دماغ میں خرابی پیدا کر دی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا گواہ، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اور تم بھی گواہ رہو، بے شک میں بری ہوں اس سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے، چند تم یعنی چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو، بے شک میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، یعنی کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. بول دیے سیدھا سیدھا، اور بولے کہ جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے گا، یعنی زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی پریشانی پکڑ کر نہ رکھی ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہاری، تم نہیں بات سنیں گے، بات نہیں سنیں گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ، اللہ کی سنت ہے کہ جب قوم بات نہیں سنتی تو اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے قوم سے قوم کو بدل دیتا ہے، دوسری قوم آتی ہے اس کی جگہ. یا پھر خود علیہ السلام بھی وہی بول رہے ہیں کہ اگر تم نہ مانو گے تو پھر رب تمہارا دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور اسے کچھ بھی نقصان تم نہیں پہنچا سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا اس قوم پر، اور اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کس کو، ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا، باقی کے سب عذاب میں گھر گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 61 سے 68 تک صالح علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی ہم پچھلے پڑھے تھے صالح علیہ السلام کے بارے میں، اب دیکھتے ہیں اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہماری معلومات میں اضافہ کیا ہے، کیا ہے اللہ کے کلام میں آگے صالح علیہ السلام کے بارے میں. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ثمود قوم کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، ان کا بھی یہی پیغام تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. اب اور یہ بولے صالح علیہ السلام کہ اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اسی نے تمہیں اس میں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش طلب کرو. یہ بھی استغفار کے بارے میں آ رہا بار بار، یعنی ہر نبی اپنے قوم کو استغفار کرو بولے تاکہ تمہارا رب تم کو قبول کرے. تو انہوں نے کہا اے صالح، قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے صالح تو ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. یہ وہی بات بول رہی ہیں، روکی کیا بول رہی ہیں کہ ہم کیوں روکیں بھائی، ہمارے باپ دادا سے چلنے پیرا یہ کریں گے، اور بلا شبہ جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے ہم اس کے متعلق شک میں ہیں، نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تم کیا بول رہے، شروع سے جو چلے تیرا باپ دادا سے ہم وہی کریں گے. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم بھلا بتاؤ، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس کی رحمت، اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نبوت دی ہے، تو پھر میں کیوں نافرمانی کروں، تم کر رہے ہیں تو پھر نقصان اٹھاؤ گے. پھر بولے کہ دیکھو یہ نشانی ہے، وہ پچھلے بھی بتایا تھا نا اونٹنی کو نشانی بتایا گیا، یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے لہٰذا اس کو چھوڑ دو. اب وہ لوگ کیا کرے، کاٹ دیے کونچے اس کے، ختم کر دیے. تو اللہ صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب آئے گا، تین دن ٹھہرو، چیلنج تین دن کا، تم اپنے گھروں میں تین دن کا فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. پھر عذاب آ گیا، صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اور باقیوں کو اللہ نے ایک زور کی چیخ کے ساتھ پکڑا. کیسے تھے ان کے اوپر عذاب، ایک زور کی چیخ آئی اور گھروں میں اوندھے پڑ گئے جیسے کہ بچے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ محفظنا. اس کے بعد بہنوں آیت 69 سے 83 تک ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلاصہ کیا ہے اس کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے ان کے گھر کو، ابراہیم علیہ السلام کیا کرے، ایک بکرا بھون کے ان کے سامنے رکھے، انہوں نے سمجھے کہ وہ لوگ انسان کی شکل میں آئے تھے فرشتے، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ کوئی مہمان ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، کوئی معزز مہمان ہے ایسے سمجھے، کیونکہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور بہت اچھے لگ رہے تھے، تو بولے کہ شاید کوئی مسافر مہمان ہے، اور کیا کرے بکرا بھن کے لا کے سامنے رکھے، تو وہ لوگ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے کھانے کے لیے، تو پریشان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام، کہہ رہے کون ہے، اور دل میں گھبرانے لگے. جیسے ہی دل میں گھبرانے لگے فرشتے بولے اے ابراہیم قالوا لا تخف ان ارسل، اب تم ڈرو نہیں بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور قوم لوط کی طرف ہم آئے ہیں، وہاں پہ عذاب دینے کے لیے آئے. ان کی بیوی وہیں پہ قریب ٹھہری تھی، ان کو بشارت ہوئی، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی انہوں نے، ان فرشتوں نے. وہ مسکرائی اور کہا کہ، فرشتوں نے کہا کہ تمہیں اسحاق کی خوشخبری ہے، تمہیں اسحاق بیٹا عطا ہوگا اسحاق، اور اس کے پیچھے اور ایک پوتا آئے گا تم کو یعقوب، اور یہ دو بھی نبی ہوں گے. تو تعجب سے ان کی بیوی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ ہائے ہائے، میں کیسے بچہ پیدا کر سکتی ہوں، میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں بہت زیادہ. تو بولے فرشتے بولے کہ کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمہیں، تم پر اہل بیت، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو بولے کہ اس بات پر تم تعجب کرتی ہو، تو اللہ کی رحمت ہے، تم وہ تمہارا بیٹا نبی بنے گا اور پھر پوتا بھی نبی بنے گا. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا، وہ فرشتوں کو دیکھے چلی خوشخبری سنائے، وہ لوگ خوش ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فوری ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اللہ سے جھگڑنے لگے، بولے کہ کیوں عذاب لائے. بہرحال جب جھگڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک ان ابراہیم الحلیم ابواب منیب، ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ چکا اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹرے گا نہیں. تو بہرحال وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور لوط علیہ السلام کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو وہ آپ سمجھے کوئی مرد آدمی آئے، دو مہمان. تو جیسے ہی پتا چلا لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو، پچھلے ہم پڑھے تھے لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا کہ وہ مرد مرد سے شہوت پوری کرتے تھے، نعوذ باللہ عورتوں کو چھوڑ کر، پڑھے تھے نا پچھلے. تو یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ لوط علیہ السلام کے قوم میں جب دو فرشتے گئے لوط علیہ السلام کے گھر کو گئے، تو لوگ سمجھے پوری، یعنی خود لوط علیہ السلام بھی یہ سمجھے کہ یہ کون ہے، یہ آدمی ہے سمجھے، اور لوگ بھی یہی سمجھے کہ یہ آدمی ہے، آدمی لوگ ہیں. تو وہ لوگ بھاگ کے آئے اور لوط علیہ السلام کے پاس گھر پہ آ کے پورے جمع ہو گئے. اب وہ مرد آدمیوں کو دو ہم، تو لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے اور بولے کہ دیکھو اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کرو، پاکیزہ حرکت کرو، یہ تم کیا کر رہے ہو، اور میرے مہمانوں سے یعنی میرے مہمانوں پر رحم کرو، اللہ سے ڈرو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ تو انہوں نے کہا یقیناً اے نبی تم جانتے ہو کہ ہم کیا بولے وہ لوگ، یقیناً تم جانتے ہو کہ ہمارے لیے تمہاری قوم کی بیٹیوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں ہے ہم میں، ہم کو یہی چاہیے مرد، نعوذ باللہ. تو لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کو پا لیتا. تو وہ پریشان ہو رہے تھے، فوری فرشتوں نے کہا اے لوط بے شک ہم تیرے رب کے حاسد ہیں، وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، چنانچہ تو اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں لے چل اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا سوائے تیری بیوی کے، سب چلو اور وہ بیوی تیری نہیں آئے گی. بول دیے فرشتے اور بولے کہ علیہ الصبح بقریب، صبح قریب نہیں ہے، تھوڑا انتظار کر لو، ہم کو رات کے اندھیرے میں نکلنا ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، ان پر عذاب آئے گا. بیوی چھٹ گئی. یہاں پہ پچھلے تھے نوح علیہ السلام کے ذکر میں، دیکھے ہم بیٹا نافرمان اور یہاں پر بیوی نافرمان، وقت کے نبی ہیں اور بیوی کافروں میں ہے، نعوذ باللہ. وہ نہیں مانی اور یہ لوگ چلے گئے نکل کے، اور اس کے بعد اللہ کا سخت ترین عذاب آیا. اللہ نے ایسے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو جو ایمان والے تھے ان لوگوں کو بچا لیا، اور باقی لوگوں پر پتھروں کی بارش ہوئی اور بڑا دردناک عذاب ان کو ملا. اس کے بعد بہنوں آیت نمبر 84 سے 95 تک مدین والوں کی طرف جو شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے. اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وہ تو پچھلے پڑے تھے نا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا تھا، ناپ تول میں کمی کی تھی. آگے انہوں نے یہ بھی کیا کہ شعیب علیہ السلام نے کہا ان سے کہ اے میری قوم تم ناپ تول میں کمی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو یہ لوگ کیا بولے، انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہم نے ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، یا ہمارے مالوں میں ہم مرضی نہیں کریں، ہماری مرضی ہم اپنے مالوں میں نہیں کریں؟ تو اس طریقے سے جواب دیے نوح علیہ السلام کے قوم، سوری شعیب علیہ السلام کے قوم. تو شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا تو میں اس کی کیسے نافرمانی کروں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں اس طرح کہ وہ کام کروں جن سے تمہیں روکا جاتا ہے. میں خود تم کو روکتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، مجھے بس اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے کہ تمہاری اصلاح ہو جائے اور مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے اور اللہ کی مدد آئی، اسی لیے ممکن تھا، ورنہ ممکن نہیں. میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. پھر بولے کہ اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس کام پر نہ اکسائے کہ تم پر ویسا عذاب آئے جیسے پچھلی قوموں پر آیا. بولے نوح علیہ السلام کے قوم پر، صالح علیہ السلام کے قوم پر، لوط علیہ السلام کے قوم پر جو کہ تم سے کچھ دور نہیں. اس طریقے سے نصیحت کرے شعیب علیہ السلام، پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی ان کی قوم نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام اور ان کی سات اہل ایمان جو تھے ان کو بچا لیا اور تمام قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا. اس کے بعد 96 اور 99 میں فرعون کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو فرعون کیسے یعنی فرعون اور اس کے درباری نا کیسے اتباع کرے فرعون کی اور ناحق کی، باطل کی اتباع کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس قوم کو یعنی سزا دی اور آگے آگے کون رہیں گا، اس کے فرعون رہیں گا. جیسا دنیا میں بھی آگے آگے تھا نا، تو ویسے ہی وہاں پر بھی وہ آگے آگے ہوگا عذاب میں، آگ میں. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ یعنی 99 to 96 میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جو زمانے میں جو فرعون تھا اس کی مثال دیتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں آخر تک، یعنی سورہ کے آخر تک 100 آیت سے لے کے 123 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے امت محمدیہ کو نصیحتیں کرتے ہیں. کیا نصیحتیں؟ اے نبی یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. پیچھے خبریں بتائے نا پورے نوح علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی پیغمبروں کے واقعات گزرے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی یہ بستیاں کچھ باقی ہیں ابھی اور کچھ پوری تہس نہس ہو گئی. بہنوں آپ کو معلوم ہے یہ ہزاروں ہزاروں سال پہلے جو عذاب آیا تھا اللہ تعالیٰ کا، اس کی نشانیاں آج بھی چند جگہ پر موجود ہیں. وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہاں پہ آیت میں کہ 100 میں کہ یہ جو قصے اے نبی ہم آپ کو سنا رہے ہیں کچھ تو تم کو مل جائیں گے اس کی نشانیاں، کچھ کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، بالکل تباہ کر دیا، اور کچھ باقی ہیں. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے تھے جو ان کے کچھ کام نہ آئے، اور اللہ کا عذاب آ گیا اور تباہی میں ان کے اضافہ ہو گیا. اے نبی آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب وہ ظالم ہوتی ہیں، تو بے شک ایسی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہوتی ہے اللہ کی پکڑ. بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا. اور یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے اور اس اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مقررہ وقت تک اس میں تاخیر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس کسی نفس کے لیے اللہ کے حکم کے بغیر کلام تک نہیں کر سکے گا. پھر کس زعم میں ہیں ہمارے بعض لوگ کہ فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں ہماری سفارش کر دیں گے، فلاں ہم کو چھڑا لیں گے، فلاں ہم کو چھڑا لیں گے. اللہ کے پاس نہیں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی، یوم یاتی لا تکلم لا تکلم نفس الا باذنہ. کلام کلام کرنے کی کسی کو مجال نہیں ہوگا سوائے اللہ کسی کو اجازت دے دے. وہ اللہ کی مرضی، ہم فیصلے نہیں کر سکتے ان کو ملے گی ان کو ملے گی، وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں جانتا ہوں کس کو دینا ہے. بہرحال جو بدبخت ہوں گے تو وہ آگ میں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں ان کے لیے بس چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو نیک وقت ہوئے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو نیک وقت ہوئے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اس کا جزا دے گا کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. آگے بہنوں اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ اور کی اور ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ ثابت قدمی کا یہاں پر حکم دے رہا ہے بہنوں. ثابت قدمی یعنی حق پہ جم جانا ہے، حق پہ جم جانا ہے، اور ان لوگوں کی طرف نہیں جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، جو شرک کیے، جو کفر کیے، جو بدعتیں کیے ان کی طرف ہمیں نہیں جھکنا ہے, ورنہ کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, آگ تمہیں آ لپٹے گی اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. لہٰذا ہم آپ نماز قائم کریں, حکم ہو رہا ہے آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں طرفوں صبح شام اور رات کی کچھ گھڑیوں میں, بے شک نیکیاں برائی کو دور کرتی ہیں. نوٹ کرنے والی بات ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں, برائیوں کو دور کرتی ہیں. تو جیسے جیسے ہم نیکیاں کرتے جائیں گے, نیکیاں کرتے جائیں وہ خود بخود ہماری برائیوں کو نکال دیں گی, اللہ کا وعدہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صبر کرو, اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا, محنت کو ضائع نہیں کرتا. پھر ان امتوں میں سے جو پہلے گزر چکی, ایسے اخل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, جو فساد سے روکتے, مگر تھوڑے ہی ان میں ہیں جن کو ہم نے نجات دی, جن لوگوں نے ظلم کیا. اور ایک اہم بات ہے بہنوں, نوٹ کر لیجئے, 116 اور 117 میں, آیت نمبر 116-117 میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وتبع الذین, یہاں سے دیکھیے, وتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین, اور جن لوگوں نے وہ ان چیزوں کے بارے میں, یعنی جن لوگوں نے ظلم کیا وہ کیا ہیں, کیا کرتے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں پیچھے لگتے ہیں جن میں عیش و آرام تھا اور وہ مجرم تھے. بس بعض لوگوں کی عادت ہوتی نا صرف کمفرٹ زون ہی دیکھتے, یہاں پہ کمفرٹیبل ہونا, وہاں پہ کمفرٹیبل ہونا, بس مطلب ہمیشہ آرام آرام آرام, عیش پسندی. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عیش پسند تھے اور وہ مجرم بن گئے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو اہم بات جو میں بتا رہی تھی آپ کو, کہ دوسرا پوائنٹ اہم وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما کان ربک لیہلک القرا بظلم واہلھا مصلحون, اللہ ناحق بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جبکہ اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں. مطلب کیا ہے کہ جس بستی میں اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے, اللہ حق کے ساتھ اس بستی کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر, کیا ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ میں ناحق بستیوں کو تباہ نہیں کرتا جبکہ اس میں اصلاح کرنے والے موجود ہوں, یعنی اصلاح کرنے والے موجود رہتے بستی میں تو وہ بستی پہ عذاب نہیں آتا, جب بستی والے کام چھوڑ دیتے اصلاح کا تو اللہ حق کے ساتھ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اس کے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ اللہ چاہتا تو سب لوگ ایک ہی امت بن جاتے اور وہ ہمیشہ باہم اختلاف ہی کرتے رہتے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی برائی کرے گا اللہ اس کو کیا کرے گا, جنوں اور انسانوں کو سب کو بھر دے گا جہنم میں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ مومنوں تمہارے پاس حق آ گیا اور اس کی نصیحت آ گئی, آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے, تم اپنی جگہ عمل کرو ہم اپنی جگہ عمل کرتے, تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں, اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کا غیب, سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں, چنانچہ اسی رب کی عبادت کریں, اس پر توکل کریں, اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم عمل کرتے ہو. یہ ختم ہوا سورۃ الہود ختم ہوا. اب بہنوں سورۃ یوسف شروع ہو رہا ہے. سورۃ یوسف میں کیا ہے, سبحان اللہ, جیسے کہ آپ کو میں تقریباً ان کو معلوم ہوگا قصہ کیا ہے یوسف علیہ السلام کا, اس میں تقریباً پورے سورے میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے, تھوڑی سی آیتیں ہیں دوسری, باقی تو پورا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. وہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو, یعنی خواب آیا تھا, چھوٹے تھے آپ, چھوٹے بچے تھے, خواب آیا تھا کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے, سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا, اپنا خواب بیان کیا. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا, اے میرے پیارے بیٹے, اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنا, وہ تیرے لیے کچھ بھی بری تدبیر کریں گے, لہٰذا شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے, ان سے ذکر مت کر. بہرحال یہ ہوا کہ یعقوب علیہ السلام بولے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے ممتاز مقام عطا کرے گا اور تجھے تعبیر, یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائے گا, اور تجھ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پورا کرے گا, جیسا کہ اس نے تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو پورا کیا. بہرحال اس کے بعد کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کیا کرے کہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے بھائی, بول لیے وہ لوگ کہ مطلب یہ کیا بات ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے ابو جو ہے نا صرف یوسف اور بنیامین کو ہی چاہتے, جبکہ ہم بھی طاقتور ہیں, ہم کو اور زیادہ چاہنا چاہیے تھا. تو بولے کہ ایک کام کریں گے, ہم لوگ یوسف کو لے جا کے قتل کر دیں گے یا کہیں بھی پھینک دیں گے تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. تو اپنے پلان کے مطابق وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے اور یہ بولے کہ اے ابو آپ کیا ہو گیا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں چھوڑے، ہمارے ساتھ چھوڑیے، ہم اس کو تھوڑی گھومنے پھرنے لے جائیں گے تاکہ وہ کھیل کود لے. تو یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم مصروف نہ ہو جاؤ کھیل کود میں اور بھیڑیا یوسف کو نہ کھا جائے. تو بولے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم طاقتور ہیں، ہم اس کا خیال رکھیں گے، ہم لے جائیں گے. بہرحال لے گئے اور لے جا کے دور لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیے. پہلے تو قتل ہی کرنے والے تھے لیکن ایک بھائی بولا کہ نہیں قتل نہیں کرو، کنویں میں چھوڑ دو تاکہ کوئی بھی مسافر اسے اٹھا کر لے جائے اور یہ یہاں سے چلا جائے. تو بہرحال ڈال دیے وہ لوگ کنویں میں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آ کے بولے جھوٹ موٹ کا خون لگائے اس پر، ایک کرتے پر لگا کے بولے کہ دیکھو یہ یوسف کا کرتا ہے، بھیڑیا اسے کھا لیا. روتے ہوئے آئے ابو کے پاس ان کے، آ کے بولے کہ دیکھو بھیڑیا کھا لیا، ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے اور سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو، یوسف کو بٹھائے تھے اور بھیڑے آ کر کھا لیا. اور جیسے ہی وہ لوگ کنویں میں ڈال دے کے چلے گئے تھے نا، تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، تو وہ قافلہ رکا، رک کے کنویں میں ڈول ڈالا پانی لینے کے لیے. تو اب وہاں پر اکیلے تھے نا یوسف علیہ السلام کنویں میں، اندر چھوڑ دیے تھے ان کو، ڈال دیے مطلب اوپر سے پھینکے نہیں، اندر چھوڑ دیے تھے ڈول ڈال کے. تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے یوسف علیہ السلام اندر. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے وحی کی، ایک فرشتہ آیا اور ان کو تسلی دیا کہ گھبراؤ مت، اللہ تمہارے ساتھ. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ قافلہ آیا اور وہ لوگ ڈول ڈالے اور بولے ارے یہاں پہ تو بچہ ہے، پانی تو نہیں ہے اس میں، یہ وہ کنواں سوکھا تھا، تو بولے یہاں پہ تو پانی تو نہیں ہے، اندر تک ایک بچہ نظر آ رہا ہے بہت، یعنی یہ ہمارے لیے یعنی ایک متا. وہ لوگ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بچے بکتے تھے، بچے آدمی عورت سبھی بکتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی انسانوں کی. یہ نبی رحمہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث کیے گئے اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کیسے بچا لیا یوسف علیہ السلام کو، اور لوگ خریدے ان کو اور لے جا کے مصر کے بازار میں بیچ دیے. اور ایک نیک شخص نے، ایک عزیز مصر نے ان کو خرید لیا اور لا کے بولے کہ بیوی کو یہ دیکھو، یہ ہم اس کو یا تو اپنا بیٹا بنا لیں گے یا پھر ہم اپنے پاس اسے رکھ لیں گے. تو جیسے ہی وہاں پرورش پا رہے تھے یوسف علیہ السلام اور بہت خوبصورت تھے، تو ان کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی، ان کے اوپر نیت خراب کر دی. کس کے اوپر؟ یوسف علیہ السلام کے اوپر. اور کیا کیا کہ فحش برائی کا ان کو اکسایا برائی پر، اور وہ ہاتھ ڈالنے والی تھی یوسف علیہ السلام کے اوپر، آپ بھاگے دوڑ کے کیا کرے، دروازہ کھول کے جب باہر نکل رہے تھے، مطلب بھاگ کے اس سے اپنے آپ کو چھڑا کر باہر نکل رہے تھے، تو کیا ہوا کہ زلیخا نے کیا کیا، پیچھے سے آپ کا کرتا پکڑ لیا، تو کرتا پھٹ گیا. لیکن آپ چھڑا کے کسی بھی طریقے سے بھاگ کے جب دروازہ کھولے تو اچانک سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو فوری زلیخا اپنی بات کو بدل دیتی ہے، عزیز مصر کی بیوی اپنی بات کو بدل دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو یہ ہے وہ شخص جو تمہاری بیوی پر ہاتھ ڈال رہا تھا، نعوذ باللہ. تو یوسف علیہ السلام پریشان ہو جاتے، بولتے کہ یہ جھوٹ ہی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، میں نے خیانت نہیں کیا ہے عزیز مصر، میں نے تمہارے ساتھ خیانت نہیں کی، یہ جھوٹی ہے، مجھ پر الزام ڈال رہی ہے، یہی مجھ پر ہاتھ ڈال رہی تھی. تو وہ تو کھڑے ہو جاتا کہ کس کو سچ جانے کس کو جھوٹا. تو ان کے دربار میں سے ایک شخص یہ بولتا ہے کہ دیکھو اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت قصوروار ہے، اور اگر سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر مرد قصوروار ہے. تو جب قمیض چیک کرتے تو دیکھتے کہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، تو یہ بولتے کہ اس میں قصور عزیز مصر کی بیوی کا ہی ہے، اور وہ شرمندہ ہو جاتے عزیز مصر اور بولتے کہ مجھے معاف کرنا، میں نے تم پر شک کیا تھا. اس کے بعد یہ ہوتا کہ چیمو گوئیاں ہوتے رہتی پوری یعنی مصر میں، کہ زلیخا جو ہے نا، مطلب عزیز مصر کی بیوی اپنے پاس جو لڑکا ہے اس کے پاس یوسف، اس کے عشق میں گرفتار ہو گئی، نعوذ باللہ. یہ چرچے ہوتے ہیں. تو وہ کیا کرتے، عزیز مصر کی بیوی سب کو بتانے کے لیے کہ یہ کیوں ہوا، سب کو جمع کرتے، دعوت دیتے اور بولتے کہ تم لوگ پھل کاٹتے بیٹھو، سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل اور چھری دیتے اور بولتے کہ اب یہ پھل کاٹو. اور جب وہ کاٹنے لگتی ہیں، پوروں کو بٹھا کے بولتے کہ یہ کیا کر رہی ہے، عزیز مصر کی بیوی کیا کر رہی ہے، تو بولتے تم کاٹو نا، میں بتاؤں گی تم کو میں کیا کر رہی ہوں. تو وہ ایک ایک پھل کاٹتی رہتی ہیں، اور اتنے میں عزیز مصر کی بیوی کیا کہتی ہے زلیخا، کہ یوسف علیہ السلام کہتی ہے کہ تم ان کے سامنے آؤ. جب یہ پورے عورتوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو عورتیں جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھتی اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں اور کہتی ہیں حاشا للہ، یہ کیا ہے؟ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہے، اور کتنا خوبصورت، یعنی وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے اپنا یعنی جو پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ ہاتھ کاٹ لیتے برے. تو اس کے بعد زلیخا کہتی ہیں کہ اب بولو، تم لوگ میرے اوپر باتیں اٹھا رہے تھے نا، تم تو ایک مرتبہ دیکھ کے اس کو ہاتھ کاٹ لیے، میں تو دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں. تو بہرحال وہ عورتیں جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے چال بازیاں کرنے لگی تو یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میرے لیے قید ہی بہتر ہے، میرے لیے قید ہی بہتر ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یعنی واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو قید میں جیل میں ڈال دیا جاتا. جیل میں بھی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اسلام کی اللہ تعالیٰ کے دین کی اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ ایک اور وہ قید خانے میں دو جوان رہتے، وہ اپنا خواب سناتے، کہتے کہ میں خواب میں دیکھا اے یوسف کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا میں خود کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں میں اور اس کو پرندے کھا رہے ہیں. اس کی تعبیر بتا، تو تو نیک ہے، ہم تجھے نیک دیکھتے ہیں، تو اس کی تعبیر بتا. تو یوسف علیہ السلام نے کہا جو کھانا تمہیں یہاں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی خبر بتا دوں گا. تو چنانچہ انہوں نے کہا یہ خبر بتانے سے پہلے آپ نے کیا کیا ان کو نصیحتیں، وہ کیا نصیحتیں کی تھی، وہ بھی آئی یہاں پہ تفصیل سے کہ انہوں نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے سکھایا، بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی منکر ہے، میں نے اتباع کیا کس چیز کی، ابراہیم اپنے داد اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی، اور ہمارے لیے جائز نہیں ہے اے جیل کے ساتھیوں، کیا تم اس بات پر نہیں سوچتے کہ ہم ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں. بہرحال اچھی طریقے سے دین کو سامنے رکھتے ہیں قیدیوں کے سامنے. اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا شخص اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اس کے سر پہ پرندے منڈلاتے ہوں گے گوشت کھانے کے لیے اس کا، یعنی سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس کو. یہ دو تعبیریں بتاتے ہیں، اور ہوا بھی ایسی کہ ایک شخص کو سولی پر لٹکا دیا گیا، دوسرا والا جس کو بادشاہ کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے کا کام اسے ملتا ہے، تو اس کو پہلے یوسف علیہ السلام بولتے جیل میں کہ وہاں جا کر تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ ذکر کرنا بھول جاتا. اس کے بعد کیا ہوتا کہ جب بادشاہ خواب دیکھتا، کیا خواب دیکھتا کہ سات موٹی گائیں جسے سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات سبز بالیاں اور دوسری ایک سات سبز بالیاں اور سات خشک، یہ دیکھتا خواب بادشاہ. تو سب کو تعبیر پوچھتے رہتا لیکن کوئی بھی تعبیر نہیں بتاتے رہتے، اتنے کاہن جادوگر مشرک بڑے بڑے پرستار شرک کے جو حکومتیں کرتے تھے وہاں پہ، کوئی بھی تعبیر نہیں بتا سکتے. تو وہ شخص اس کو یاد آ جاتا اچانک جو شراب پلاتا نا، اس کا کام رہتا شراب سرو کرنا بادشاہ کو، تو اس کو اچانک یاد آ جاتا کہ ارے ایک شخص ہے نا جو جیل میں بند ہے یوسف، وہ تعبیر اچھی بتاتا ہے. پھر جب یوسف علیہ السلام کو حاضر کیا جاتا تو یوسف علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی تعبیر بتاتے ہیں کہ جب ان سے خواب کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ سات سال خشک سالی ہوگی، سات سال خوب یعنی فصل ہوگی، اور تم اس فصل کی بالیوں کو کاٹو اور اسے ہرا بھرا اسے اس بالیوں میں ہی رہنے دو، اس کے اندر سے مطلب گیہوں کو مت نکالو، بس اتنا ہی نکالو جتنا تم کھاتے ہو، اور کیونکہ آگے سات سخت سال آئیں گے، یعنی اس میں بہت زیادہ قحط ہوگا، مصر اور اطراف مصر میں بہت بڑا قحط آنے والا ہے، تو اس وقت یہ تمہارے بچائے ہوئے یہ جو سات سال اب تم کو بہت فائدہ دیں گے نا، بہت اگے گا اناج، تو تم یہ سیف کر لو تاکہ وہ اگلے سات سالوں کے لیے تمہیں کام آ سکے. بہرحال یعنی جب یہ چیز بتائی جاتی تو بادشاہ انہوں نے بتائی، پھر یوسف علیہ السلام کو یعنی وہ عورتوں کے بارے میں کیوں جیل میں گئے تھے وہ چیز کے بارے میں پھر سے بادشاہ دریافت کرتا ہے. وہ عورتوں کو بلاتا ہے بادشاہ، اور عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلاتا ہے، دوسری عورتوں کو بھی بلاتا ہے، تو سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہم خود برائی پہ تھے، یہ تو بہت نیک شخص ہے. اس کے بعد عزیز یعنی بادشاہ وقت کیا کرتے ہیں، اپنے پاس اپنے قریبی مشیر بنا لیتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو. اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر میں ان کے قدم جمائے. آگے 13واں پارہ شروع ہوتا ہے، وما ابرئ نفسی، یعنی یہاں سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، آگے کنٹینیو ہے یوسف علیہ السلام کا ذکر. کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے اپنی یعنی ذات کے لیے مخصوص کر لو، اور کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کہ مجھے زمین کے خزانوں کی پیداوار کی یعنی اچھا نالج ہے، تو میں اس چیز کو ہینڈل کروں گا. تو پھر بادشاہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اس چیز پر مقرر کر دیتے ہیں، اور آپ بہت اچھی طریقے سے اس منصب کو پورا کرتے ہیں. اور 7 سالوں میں بہت زیادہ یعنی جب کھیتی ہوتی تو وہ پورا سیف کر لیتے، آگے سالوں میں جب بہت زیادہ قحط پھیل جاتا ہے تو وہاں پر یعنی بہت خوش ہو جاتا بادشاہ، اور بولتا کہ میرے بعد جانشی یہی ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف ایک قوم کو بچایا بلکہ سارے مصر کو بچا لیا ہلاک ہونے سے، اور اطراف مصر کے لوگ بھی آ کے اپنے یعنی یہاں سے غلہ خرید کے لے جا رہے تھے. ویسی ان لوگوں میں کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی آئے، دوسرے جو آپ کو کنویں میں ڈال دیے تھے. وہ بیٹے جب آئے تو یوسف علیہ السلام دیکھ کے پہچان لیے کہ میرے بھائی ہیں، لیکن اپنی زبان سے نہیں بولے، اور بولے کہ اگلے مرتبہ جب آنا تو تمہارے بھائی کو بھی لے. اور کون ہے گھر میں پوچھے، تو بولے کہ ایک چھوٹا بھائی ہے اور والد ہے. تو بولے وہ بھائی کو کیوں نہیں لائے؟ تو بولے کہ نہیں، ابو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے. تو بولے کہ نہیں، نیکسٹ ٹائم آئے خود اس بھائی کو بھی لانا. اور کیا کیے، حکام کو مطلب ان کی جو ماتحت تھے یوسف علیہ السلام کے، ان کو حکم دیے کہ یہ جو 11 بھائی ہیں ان کے یعنی سامان میں جو اجرت انہوں نے دی، مطلب جو درہم و دینار دیے اس کے ذریعے سے اناج خریدا، وہ درہم و دینار دوبارہ ان کے یعنی بغیر ان کو دکھائے، چھپا کے وہ درہم و دینار ان کو واپس دے دو. بہرحال وہ لوگ گئے، جب جا کے اپنے گھروں میں کھول کے دیکھے تو بولے ارے یہ تو بہت ہی نیک شخص ہے، دیکھو بابا. جا کے یوسف علیہ السلام کو بولے، یعقوب علیہ السلام کو بولے، دیکھو یہ تو بہت ہی نیک شخص ہے، اس نے ہمارے یعنی درہم و دینار بھی واپس کر دیے، اور یہ اگلی مرتبہ ہم کو اناج دینے کی شرط رکھا ہے کہ وہ بھائی کو ہمیں لے جانا ہے. تو پھر یعقوب علیہ السلام بولے کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ تم پھر مجھے جیسے یوسف کو تم نے گما دیا تھا ویسے ہی بنیامین کو بھی گما دو گے. تو بہرحال وہ لوگ کیا کیے، کیا کہتے ہیں، یوسف یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیے اور بولے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں آپ سے اور اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اور وہ لوگ گئے. وہاں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام دیکھ کر بنیامین کو بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں اپنے پاس روک لیتے ہیں تدبیر کر کے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جاؤ، اور وہاں پر جب بھیجا دیتے ان کو، جب بھیجا دیتے واپس بھائیوں کو، تو وہ لوگ بہت پریشان ہوتے، بولتے کہ نہیں آپ اس لڑکے کو نا ہمارے ساتھ کر دو، ہم میں سے جس کو چاہے پکڑ لو لیکن اس لڑکے کو ہمارے ساتھ کر دو. پہلے سے یوسف علیہ السلام وہ بنیامین کو الگ سے بلا کے بول دیتے میں تمہارا بھائی ہوں، ڈرو مت، میں تمہارے سامان میں یعنی میرا پانی، میرا پیالہ جو ہے نا رکھا دوں گا، اور یہ بولوں گا تم کو کہ یہ چوری کا سامان ہے، جو چوری کا سامان جس کے پاس سے نکلا میں اس کو روک لوں گا. اس تدبیر سے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روک لیا. یہ پورے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو وہ پابندی کر رہے تھے، ان کو حکم ہوا تھا کہ تو ابھی اظہار مت کرو. اس کے بعد بہرحال وہ لوگ چلے گئے. جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام کو جب کہتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام بہت روتے، بہت آزردہ ہو جاتے اور بولتے کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا، تم لوگوں نے کیا، اور بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے. تو پھر پلٹ کے وہ بھائی پھر دوبارہ آتے یوسف علیہ السلام کے پاس، آ کے بولتے کہ تم بہت ہی نیک بادشاہ ہو، ہمارے اوپر رحم کرو، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، وہ بہت رو رہا ہے، اس ہمارے بھائی کو چھوڑ دو، ہم میں سے جس کو چاہے روک لو. تو تب اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں یوسف علیہ السلام کو کس بات کی، کہ وہ حق ظاہر کر دیں. پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی بھائی ہوں تمہارا جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا. تو وہ بہت حیران ہوتے ہیں بھائی، اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو اور اپنے رب سے ہماری مغفرت کی دعا کرو. تو پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جاؤ اور ابو اور امی کو اور اہل خاندان کو دوسرے لے کر آؤ. تو وہ جب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خمیص لے جاؤ اور یہ بابا کے آنکھوں پر ڈالنا، اس سے ان کی روشنی آ جائے گی. جب یہ خمیص لے کر نکلتے ہیں تو مصر یعنی مصر سے نکلتے ہیں یہ بھائی خمیص لے کر، اور یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اہلیہ کو اور اہل خاندان کو لانے کے لیے مصر کو نکلتے ہیں, تو بہنوں وہاں ادھر یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کے گھر والے بولتے کہ آپ کو تو مطلب ایک جنون تاری ہو گیا, آپ جو مطلب یہ محبت میں آپ پاگل ہوئے جا رہے ہیں, یوسف کی خوشبو کیسے آئے گی؟ تو یعقوب علیہ السلام بولتے کہ نہیں, تم لوگ بات کو نہیں سمجھ رہی, واقعی میں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اللہ. اور جب وہ آتے ہیں اور سناتے ہیں خوشخبری کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ بادشاہ بن گئے, اور یہ کرتا جب ان کے آنکھوں کے اوپر ڈالتے ہیں اور ان کی روشنی واپس آ جاتی ہے, خوشی خوشی یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ اور تمام اہل خاندان اس طرف جاتے ہیں. کس طرف؟ مصر کی طرف, یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے. آگے آتا ہے بہنوں, آگے آتا ہے کہ جب یعنی آ جاتے یعقوب علیہ السلام اور ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیوی یعنی یوسف علیہ السلام کے ماں باپ دونوں آ جاتے, تو ان دونوں ماں باپ کو یوسف علیہ السلام کیا کرتے, تخت پہ بٹھاتے اپنے ساتھ. اور پھر وہ زمانے میں کیا تھا کہ طریقہ تھا کہ بادشاہ وقت کو سجدہ کیا جاتا تھا, تو سجدہ کرتے سب, تو بولتے کہ ہاں یہی اب میری تعبیر پوری ہوئی, خواب کی جو تعبیر ہوئی تھی, خواب کی جو تعبیر آج پوری ہوئی. جو فرسٹ میں نے کہا تھا نا قصے کی شروعات میں کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا, تو اس دن خواب کی ان کی تعبیر پوری ہوتی ہے. اس کے بعد وہ دعا کرتے, بہت پیاری دعا ہے 101 میں, آیت نمبر 101 میں نوٹ کر لیجیے, بہت پیاری دعا ہے. کیا دعا؟ فاتح السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا, آمین یا رب. یہ دعا کثرت سے کرے بہنوں, یہ دعا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے. کیا دعا کرے؟ فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کے بنانے والے, تو ہی میرا ولی ہے, کارساز ہے, دوست ہے میرا دنیا اور آخرت میں, اور تو اسلام پر مجھے قائم رکھ اور اسلام پر ہی مجھے موت دے اور صالح لوگوں کے ساتھ مجھے ملا. اس کے بعد آیت نمبر 2 سے لے کر آیت نمبر 111 تک, یعنی آخر سورے تک یہاں پر خطاب ہو رہا ہے. کیا بتائے؟ متفرق آیات ہیں. یہاں پر کیا بتایا اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی کہ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں, اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت نہیں تھے جب یہ تمام چیزیں ہوئی تھی, یہ غیب کی خبریں ہم تمہیں بتاتے ہیں, اور چاہیے کہ ایمان لانے والوں کو اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. یہ قرآن سارے عالمین کے لیے نصیحت ہے, یہ واقعے میں ہمارے لیے صرف قصہ نہیں ہے, یہ اس میں کئی سارے یعنی نصیحتیں ہیں ہمارے لیے. اور نصیحت ان واقعات سے نصیحت وہی پکڑتا ہے جو تخوے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کہہ دو اے نبی, قل ہذہ سبیلی, کہہ دو اے نبی یہ میرا راستہ ہے جو میرے رب نے مجھے بتایا, یہی سیدھی راہ ہے, میں تم اس کی طرف بلاتا ہوں. جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں, اور اللہ پاک مشرکوں اور اللہ تعالیٰ اور کہہ دو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسول بھیجے تھے, اور بستی والوں کا کیا حال ہوا, جنہوں نے نہیں مانا تو برے سیرو فلڈز, زمین میں چل پھر کے دیکھو پھر انجام کیا ہوا جھٹلانے والوں کا, اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا گھر بہتر ہے, تم سمجھتے نہیں؟ پوچھ رہے اللہ تعالیٰ. یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے, یہ قرآن گڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی, اور ہر چیز کی تفصیل ہے قرآن میں. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ہر چیز کی تفصیل ہے قرآن میں, وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ, اور ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. اب یہاں پر سورۃ الرعد شروع ہوتا ہے بہنوں, سورہ یوسف ختم ہوا اور سورۃ الرعد شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رعد, سورۃ الرعد مدنیہ ہے, مدینے میں نازل ہوئی, سورۃ الرعد مدینے میں نازل ہوئی, اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب کیا شروع ہو رہا, الف لام میم را تلک آیات الکتاب, اے نبی یہ کتاب کی آیات ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے ہیں آپ پر نازل ہوئی. اب یہ اس کا میں مختصر سا خاکہ آپ کو بیان کروں بہنوں, اس میں کیا ہے, زیادہ توحید کی باتیں ہیں, اس میں کثرت سے توحید بیان کی گئی, اس میں زیادہ توحید کی باتیں ہیں. پہلے چیپٹرز میں پورا تقریباً میں آپ کو بتاؤں تقریباً آیت نمبر 1 سے 17 تک، 17 مسلسل توحید باری تعالیٰ ہے اس میں، آیت نمبر 17 تک
باجی تھوڑا
نوٹ کریے، آیت نمبر 17 تک توحید باری تعالیٰ ہے.
تھوڑا چیک کریے کہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، تھوڑا چیک کریے.
مدنی ہے، سورۃ الرعد مدنیہ، مدنی سورہ، سورۃ الرعد مدنی ہے. اس کی 17 آیتیں پہلے کی توحید باری تعالیٰ ہے. کیا ہے اس میں؟ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس اتارا جاتا ہے وہ سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور اللہ کی توحید کیا بیان ہو رہی؟ اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کو، آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کرا. کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں؟ یعنی اپنی توحید کیا ہے بہنوں؟ اللہ کی پہچان. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کراتے ہیں، اور یہ اللہ کی پہچان جس کو ہوئی نا بہنوں، وہی گناہوں سے بچتا ہے، وہی گناہوں سے بچ سکتا ہے، اور وہی اللہ کی پہچان جنت ہمیں جنت میں لے جاتی ہے. تو بہت ہی پیاری آیتیں ہیں توحید کی، اس کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ دیکھو، میں تم آسمان کو دیکھو، میں نے بغیر ستون کے اس کو پیدا کیا. اور پھر وہ عرش پر خرار پکڑے ہوئے ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے ایک مقررہ مدت تک. ہر ایک اپنے وقت معین پر گشت کر رہا ہے. وہی اللہ جو کام کی تدبیر کرتا ہے، اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اسی نے زمین پھیلا کر بچھا دی، اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کر دی، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے جوڑے دوہرے دوہرے پیدا کیے. یہ سب نشانیاں اللہ کی نشانی ہے. یعنی جوڑے جوڑے پیدا کرنا، پھلوں میں بھی جوڑے جوڑے، اور پھر رات کو دن سے چھپا دیتا ہے. اور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے. اور زمین کے مختلف ٹکڑے ایک دوسرے سے لگتے ہیں، اور انگور کے باغات، کھیت اور کھجور کے درخت، شاخ، سب ایک دوسرے سے بعض شاخ ایسے ہیں جو ملے ہوئے ہیں، اور بعض شاخ الگ الگ ہیں، حالانکہ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں. پھر بھی ہم ایک کو دوسرے پھلوں پر برتری دیتے ہیں. سبحان اللہ، اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. اگر تجھے تعجب ہو واقعی ان کا یہ کہنا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے. ان کی گردنوں میں توخ ہوگی، یہی جہنم والے ہیں. بطور مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے، یعنی سزا کی مثالیں پیش کر چکا اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے کئی سزا کی مثالیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں ناحق لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور یقینی بات یہ ہے کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی بات سے پلٹ جاتے ہیں. ہمیں پلٹنا نہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو جانا. اور ایک اللہ تعالیٰ آگے نشانی بتا رہے ہیں کہ شکم مادر میں جو ہوتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور جو رحم، ماں کے رحم میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کو کم یا زیادہ کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کم زیادہ کیا ہے؟ یعنی بعض بچے 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے، بعض 8 میں، بعض 9 میں، بعض 10 تک. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کم زیادہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہر چیز اس کے پاس اندازے کے مطابق، یعنی اندازے کے مطابق رکھ دی گئی. اور رات کو، یعنی وہ رب بلند ہے جو رات کو چھپا ہوا اور دن میں جو چل رہا ہے سب اس کے لیے یکساں ہے. یعنی کوئی بات اللہ سے مخفی نہیں ہے، وہ بلند و بالا ہے. ہر وہ چیز جو راتوں میں چھپی بھی ہو یا دن میں آیا ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کو معلوم ہے، سب یکساں ہے اس کے لیے. اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، یعنی فرشتے جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں. یعنی اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بادلوں کا گرجنا، بجلی کی چمک اور بادل کی گرج کی چیز ہے جو تمہیں بجلی کی چمک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اس کی گرج، اس کی تسبیح و تعریف کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں. وہی آسمان سے بجلیاں گراتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ڈالتا ہے. تو بہنوں، بجلی چمکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، تو خوف آنا چاہیے ہمیں. جیسا طریقہ رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بجلیاں چمکتی اور ہوائیں چلتی تو آپ بے دریغ ٹہلنے لگتے تھے. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں تو اللہ عذاب نہیں دے گا، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے رب سے نہیں ڈروں؟ اللہ اکبر. تو یہ بجلیوں کی چمک کو دیکھ کر ڈرنا چاہیے بندے کو. ایسا نہیں کہ ہم تو نیک ہے بھی ہمارے پاس نہیں آتی, نہیں, بلکہ استغفار کرنا ہے, استغفار ڈرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں فرماتے ہوئے اس شرک کی طرف بتا رہے ہیں, لوگوں کے شرک کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اوروں کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا, جو ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دیتے, اس شخص کی طرح ہے. بڑے یہاں پہ اچھی مثال ہے, دیکھیے کیا بتا رہے ہیں, اس شخص کی طرح ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بول رہا ہے کہ وہ منہ میں آ جانا پانی. ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے؟ نہیں, حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہ ہے. کیسی مثال دے رہے ہیں دیکھیں, یعنی مشرک جیسا, مطلب کہ پکار رہے ہیں پانی آ جاؤ آ جاؤ, منہ میں نہیں آتا. سبحان اللہ, مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, زمین اور آسمان کی سب مخلوق خوشی یا ناخوشی اللہ کو سجدہ کرتی ہے, اس کے سائے میں صبح شام. آپ پوچھیے آسمان و زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دو اللہ. کہہ دو کیا پھر تم اس کے سوا اور حمایتوں کو بلا رہے ہو جو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی بھلے اور برے کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے اللہ نے, اسی نے پانی برسایا اپنے اندازے کے مطابق, اور نالے نہرے نالے بہ نکلے. اب یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 17 میں ایک بہت اچھی بات اللہ نے مثال دی. کیا کہا کہ پانی کے ریلے نے اپنے اوپر جھاگ کو اٹھا لیا, اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں, یعنی زیور و سامان کے لیے, تو اس میں بھی کیا نکلتا ہے؟ بعض دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا آپ میں سے بھی کہ جب زیور اور ساز و سامان کو پگھلایا جاتا ہے آگ میں تو اس کے اوپر ایک جھاگ نکلتا, اور وہ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتا. اور سمندر اور پانی میں بھی ریلے میں جو جھاگ آتا ہے وہ تھوڑی دیر میں غائب ہو جاتا ہے. تو اس جھاگ کی مثال اللہ نے کفر کی مثال دی. جھاگ کی مثال کفر و باطل ہے, اصل جو ہے وہ حق ہے جو باقی رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی جھاگ جو اوپر کا ہوتا, چاہے وہ سونا چاندی پیتل پگھلاتے وقت آئے یا پانی میں سے جو جھاگ آئے, وہ جھاگ نکل جاتا ہے اور اصل چیز رہ جاتی ہے. تو اصل حق ہے اور جو جھاگ ہے وہ کفر اور باطل ہے. سبحان اللہ, کیسی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما. اور فرماتے اللہ تعالیٰ, اللہ اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے, جن لوگوں نے اپنے رب کے حکم کی فرما برداری کی ان کے لیے بھلائی ہے, اور جن لوگوں نے نافرمانی کی اس کے لیے عذاب ہے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہی کہ نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے. اب آیت نمبر 19 سے 19 سے 24 تک قرآن کا علم رکھنے والے اللہ سے ڈرتے ہیں, جنتی ہیں, اس کا ذکر ہے. سبحان اللہ, اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, اور وہ جنت والے ہیں. کیا فرما رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے, آیت نمبر 19 سے لے کر 24 تک کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, کہ کیا وہ ایک شخص جو علم رکھتا ہے آپ کی طرف, آپ کے رب کی جانب سے جو بھی اتارا گیا اس چیز کا, یعنی قرآن کا علم رکھتا ہے, وہ حق پر ہے, یا وہ جو خول و خرار کو توڑنے والا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ حق پہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے. اور وہ اس کی شخص کی مثال کیا ہے؟ وہ شخص جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتا ہے, وہ اسے جوڑتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے. یہ صفات دیکھیے, پیاری پیاری صفات بیان ہو رہی. کون جوڑنے کا حکم جس کو دیا وہ جوڑتا ہے. کیا جوڑنے کا حکم دیا اللہ نے؟ رشتہ داریوں کو, صلہ رحمی کو. تو مومن بندے وہ ہوتے ہیں, قرآن کا علم رکھنے والے, اللہ سے ڈرنے والے وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داریوں کو نہیں توڑتے, رشتہ داریوں کا پاس لحاظ رکھتے ہیں, صبر کرتے ہیں, اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں, حساب کی سختی کا اندیشہ ہے انہیں, اور اپنے رب کی رضامندی کے طلبگار ہیں, صبر کرتے ہیں. صبر کی نوبت آتی ہے رشتے جوڑنے کے لیے, توڑنا ایک سیکنڈ کی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جنت کی بشارت, اس کے لیے اللہ نے اپریشیٹ کیا ان اشخاص کے لیے کہ جو قرآن کا علم رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں, رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں اور صبر کرتے ہیں, اور حساب کتاب کی سختی کا اندیشہ ان کو ہے, نمازوں کو قائم کرتے ہیں, جو کچھ ہم نے دیا ہے چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں, اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں. بہت اہم بات ہے, سبحان اللہ, بہت پیاری بات. برائی کو بھلائی سے ٹالنا, کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے, ٹٹ فار ٹیٹ نہیں, رشتہ دار ہے برا سلوک کر رہا ہے, تو آپ کو کیا حکم ہے؟ آپ اس کے ساتھ بھلائی کرو. برائی کو ادفع باللتی ہی احسن, اور ایک جگہ آیا سورہ حمیم سجدہ میں آگے آئیں گا انشاءاللہ, ادفع باللتی ہی احسن, اب دفع کرو, کس کو دفع کرو, برائی کو, کس سے, باللتی ہی احسن, جو بہترین بات ہے اس سے بھلائی سے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہی جو شخص ایسے کرتے ہیں ان کے لیے آخرت کا گھر ہے, ہمیشہ کے باغات ہیں, جہاں وہ خود بھی جائیں گے, اپنے باپ دادا بیوی اولاد جو بھی صالح ہیں وہ تمام کے ساتھ وہ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہم آتینا, اللہ ہم سب کو عطا کرے یہ چیز کہ اپنے جنت میں ہم بھی جائیں اپنے باپ دادا بیویوں کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے جوڑوں کے ساتھ, اپنے اولادوں کے ساتھ, جو بھی صالح ہیں سب وہ جنت میں جائیں گے, ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو, صبر کا بدلہ تم کو ملا, کیا ہی اچھا بدلہ ہے دار آخرت. سبحان اللہ. اس کے آگے 25 آیت نمبر 25 سے 27 تک کافروں کے متعلق آیا بہنوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں, مضبوطی سے باندھنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں, اور جن چیزوں سے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کے لیے لعنتیں ہیں, ان کے لیے لعنت ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہیں, ان کے لیے برا گھر ہے, اور اللہ جس کی روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, جس کی تنگ کرتا ہے. یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے, نہیں اللہ نے ایک آزمائش کے لیے ان کی روزی بڑھائی, تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کا رحم کرم ہو رہا ہے, ہم ہی صحیح ہیں, اور اپنی زندگیوں میں کھاتے پیتے مست ہیں, یہ تو دنیا کی زندگی میں مست ہو گئے. اللہ اکبر. وفریح بالحیات الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ, یہ کافر اس میں مست ہو گئے حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے. اور کافر کہتے تھے کہ ان پر کوئی نشانی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا, تو جواب دے دیجئے, جسے اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے, اور جو اس کی طرف جھکنے والے ہیں اسے وہ راستہ دکھاتا ہے. یعنی خالی خالی مانگتے تھے کہ وہ نشانیاں کیوں نہیں آتی, نشانیاں کیوں آئیں گے بھی, نشانیاں تو دیکھ کر وہ ایمان لائے گا جو جس کے دل میں ہے ایمان لانا, نہیں کتنی بھی نشانیاں دیکھ لو وہ ایمان نہیں لائیں گے. آگے آ رہا دیکھیے آگے. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل. یہ بھی آیت نوٹ کرنے والی ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی دلوں کو تسلی دیتے ہیں, دلوں کو تسلی ہوتی ہے اللہ کے ذکر ہی سے. بعض ہمارے نادان لوگ, اللہ محفوظ رکھے, اللہ ہم سب کو اس کی راہ پر لگا دے, بعض ہمارے نادان لوگ بولتے کہ لائٹ میوزک سنو آرام دکھتا. استغفر اللہ العظیم, حرام حرام. آرام کب دکھنا بندے کو, سکون کب محسوس ہونا, اللہ کا کلام سننے میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے کام کیے, ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانا ہے, بہترین ٹھکانا ہے. آگے 31 سے 34 تک اللہ تعالیٰ کفار کی ہٹ دھرمی اور ان کی گمراہی اور ان پر عذاب کے تعلق سے ارشاد فرمایا. 31 سے 34 تک. ابھی میں نے کہا نا آپ سے کہ نشانیاں یہ لوگ مانگتے تھے, خالی نہیں چپ چپ مانگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, نشانیاں نشانی لو نشانی. ارے نشانی تو وہ یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود ایک نشانی ہے, اور آپ کا حق پہنچانا یعنی قرآن کی آیت ہی نشانی ہے اللہ کی آیات. لیکن وہ اور مانگتے تھے, تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اے نبی, اگر بالفرض قرآن کے ساتھ پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین کی بڑی بڑی مسافتیں جو ہے نا طے ہو جاتی, فتح ہو جاتی, یعنی پہاڑ چلائے جاتے, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے, یا مردے ان سے بات کرنے لگتے, تو بھی یہ ہدایت نہیں پائیں گے. کیا بولے, اگر پہاڑ چلائے جاتے یا پھر مردے ان سے بات, مردوں سے ان کو بات کروائی جاتی, پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے. بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمائی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے گا؟ نہیں ہوتا تھا کہ مطلب ایمان والے بھی بے چین ہو جاتے تھے کہ ارے ان کو ہدایت مل جانا, ہدایت مل جانا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کتنے, اور وہ لوگ خواہش کرتے تھے اور کچھ بھی نشانی ہونا, اور کچھ بھی نشانی ہونا, اللہ تعالیٰ اور کچھ تو بھی نشانی دینا, اس کے ذریعے سے شاید یہ لوگ ایمان لا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ارے اب کچھ بھی نشانی دے لو, حتیٰ کہ مردے بھی اٹھ کے بات کریں گے نا, وہ ایمان نہیں لائیں گے. ہدایت اللہ جس کو چاہے دیتا ہے, یعنی اگر وہ ہدایت نہیں لینا چاہے تو اللہ زبردستی نہیں دیتا. اور شاید کہ ایسی ایسی نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ بتا دے, مردے اٹھ کے بولیں کہ ہاں حق ہے, اللہ حق ہے, اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں گے. کفار تو ان کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا ان کو پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی تا وقت یہ کہ وعدے الہی آ پہنچے. یقیناً اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی اللہ نہیں کرتا. ہاں پیغمبروں کا مذاق اڑایا جانا وہ تو پچھلے بھی پیغمبروں کے ساتھ ہوا تھا. اللہ نے کافروں کو ڈھیل دی تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ڈھیل نہیں ہے کوئی اللہ کی رحمت نعوذ باللہ, نہیں بلکہ اللہ کا عذاب آ لیا ان کو. ایک آزمائش تھی ان کو ڈھیل دینا شاید کہ وہ پلٹائیں. انہوں نے نہیں پلٹا, اللہ کے ساتھ برابر شریک کرتے گئے, اللہ کے ساتھ شرک کیا, دوسروں کو معبود بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان پر عذاب نازل کر دیا اور وہ صحیح راہ سے روک دیے گئے. اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے بہن. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے. اللہم احفظنا اللہم احفظنا. آیت 35 سے لے کر سورہ کے آخر تک رسالت کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی. جنت کا ذکر ہوا آیت 35 میں, اس کے بعد رسالت کے بارے میں جنت کا ذکر ہوا کہ جنت کی صفت یہ ہے کہ وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر دی گئی, اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں. کیا کہنا کرنا ہے بہنوں ہمیں اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر, یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہی جنت ان پرہیزگاروں کے لیے ہے جو کیا کرتے ہیں, جو کتاب اللہ نے ان کو دی ہے اس پر خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا ہمیں اللہ کی باتوں کو لے کر ہمیں خوش ہونا, یہ نہیں کہ ایک اکثر یہ ہوتا نا اللہ کی باتیں وہ بتائی جاتی بندہ سست ہو جاتا بولتا ارے ایسا ہے ایسا, نہیں سستی کا دین نہیں ہے بلکہ خوش ہونے والا دین ہے. اکثر ایسا ہوتا نا ہم میں بھی, یعنی جب اللہ کی باتیں بتائی جاتی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی قرآن دین کے بارے میں, بہرحال کچھ بھی دین کے بارے میں بتایا جاتا سیریس ہو جاتے, پورے سیریس ہو کے ایسا مطلب ابا ایسا سست خاموش ہو گئے. اکثر ہوتا ہوں آپ بھی دیکھے ہوں گے اپنے جب گیدرنگس ہوتے ہمارے فیملی گیدرنگس ہوتی ہیں تو جب دین کی بات کی جاتی سو خاموش ایسا مطلب سست پڑ جاتے اور بولتے بس ابھی ابھی اپن دین کی بات نہیں ابھی تو ہم انٹرٹینمنٹ کریں گے. سبحان اللہ, خوشی آپ دین سے ہی حاصل کریں, خوش ہوئیں دین کی باتوں کو سن کر. یہاں جنتیوں کی صفات بتائی جائے گی, جنت کی صفت یعنی وہ جس کا وعدہ اللہ پرہیزگاروں کو دیا ہے, ایسی پیاری جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشگی والی, سائے والی, میووں والی جنت, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ انجام پرہیزگاروں کا ہے جنہیں ہم نے کتاب دی, جو کچھ بھی نازل ہوا اے نبی تم پر اس پر یہ خوش ہوتے ہیں. بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی آیتوں سے ہم خوش ہونا, دین اسلام کو لے کر خوش ہونا, کوئی بھی احکامات سنے خوش ہونا, ارے ماشاءاللہ یہ ہے کام ہے قرآن میں, چلو آج سے ہم شروع کر دیں گے یہ کام کرنا. اچھا ایسا کہا اللہ نے, چلو آج سے ہم خوشی خوشی شروع کر دیں اللہ کے کاموں کو, خوشی خوشی مان لیں, دل سے خوشی محسوس کریں. اگین میں یاد دلاتی ہوں آپ کو, اکثر ایسا ہوتا ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا لیکن ہم ریئلائز کر لیے ارے ہو ہم دین بولتے چیک اداس چلو پھر خاموش بیٹھ جائیں گے رونے کی بات ہے خالی, نہیں یہ خوش ہونے والی بھی بات ہے ان کے لیے جو عمل کرنے کے لیے راضی ہیں. خوشی خوشی عمل کرنا, کیونکہ عمل تو کرنا ہی ہمیں, عمل تو کیسے بھی کرنا ہے اور وہ عمل اچھے ہوں وہ جنت میں لے جانے والے ہوں انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, اے نبی آپ اعلان کر دیجیے مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں, میں اسی کی طرف تم کو بلا رہا ہوں اور اسی کی طرف ہم سب کا لوٹ کر جانا ہے. اور یہ قرآن اللہ نے عربی زبان میں نازل کیا, عربی زبان کی بہت اہمیت ہے بہنوں, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا آسان کیے ہیں اور بہت بہترین لینگویج ہے سیکھنے کے لیے. تھوڑا سا موقع مل جائے, تھوڑا سا موقع دیں تو انشاءاللہ آپ سیکھ سکیں گی. دیکھ مثل مشہور ہے نا کہ ہم نے مطلب انگریزی اتنی پڑھ لی کہ ہم انگریزوں کو پڑھا سک رہے ہیں لیکن ہم نے عربی اتنی نہیں پڑھی کہ قرآن سمجھ سکیں. ہم جب چاہتے ہیں کہ کچھ لینگویج سیکھنا تو بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کوشش کریں. یہ اللہ کی پسندیدہ زبان ہے عربی زبان. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی ہے نبی, اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو اللہ کے سامنے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا نہ بچانے والا. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہی ہے یہ بات کہ اے نبی تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر تم علم آ جانے کے بعد خواہشات کی پیروی کرے. کس کی بھی خواہشات کی پیروی ہمیں نہیں کرنی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم تمام کو مجھے آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم خود کی بھی نہیں سننا اللہ کے سامنے, ورنہ اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں تو آپ ہم کیا ہیں, آپ ہم کیا ہیں؟ سورہ رعد کی آیت نمبر 37 ہے, یہ نوٹ کر لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں گے تم کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر تم خواہشات کی پیروی کریں گے ان کی علم آ جانے کے بعد, تو تم کو مجھ سے بچانے والا اور کوئی نہیں ہوگا. تو اب دیکھیں ڈرنے والی وعید والی بات ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولیں اللہ تعالیٰ, تو آپ کی ہماری کیا مثال ہے, کیا وساط ہے, ہمیں کتنا اللہ کا علم حاصل کرنا ہے اور کتنی زیادہ خواہش نفس کو پیچھے ڈال دینا ہے, ہٹا دینا ہے, اپنے دور کر دینا ہے. خود کی بھی خواہش کی پیروی نہیں کریں, دوسروں کی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کریں, وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے. ایسی خواہشات جو اللہ اور اس کے رسول کے, ہاں جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتا, لیکن ناجائز اللہ کی شریعت کے خلاف ہماری کوئی خواہش نہ ہو, نہ اس خواہش کی نہ ہم پیروی کریں نہ کسی کو کسی کی خواہش کی پیروی کریں جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور رسولوں کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا, ان کو اعتراض, سارے رسول ہے یہ تو بیوی بچے والے کا, یہ اعتراضات پورے نہ بہنوں, عمل نہیں کرنا ہے تو بندہ نہ بہانہ کرتا ہے, اعتراضات کرتا ہے, بہانے کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ یہ بہانے کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے مثالیں ہیں مثالیں کہ ہاں ان کو یہ رسول کو بیوی بچے ہیں, تو اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے جن کو بیوی بچے تھے, کسی رسول سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نشانی بغیر اللہ کی اجازت کے لے آئے. اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ کسی رسول کے بس کی بات ہی نہیں, خود سے نشانیاں نہیں لا سکتا وہ, وجہ یہ کہ اللہ دے اس کو. ایک اور ایک اہم بات یہاں پر کہ تقدیر کے بارے میں, کہ ہر مقررہ وعدے کی ایک لکھت ہے, اللہ جو چاہے مٹا دے اور جو چاہے ثابت رکھے, لوح محفوظ اسی کے پاس. تو اس کی مختلف تفاسیر آئی ہیں جس میں سے ایک تفسیر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ تقدیر کا لکھا جو ہوتا ہے وہ مٹ بھی سکتا ہے, کس کے ذریعے سے؟ نیکیوں کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے, نیکیوں کے ذریعے سے اور دعاؤں کے ذریعے سے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ اے نبی, یہ بات تو سمجھ گئے نا کہ جو تقدیر ہوتی ہے, پھر سے دوہرا رہی ہوں اس بات کو کہ جو تقدیر ہوتی ہے وہ مٹانا اور اس کو ثابت رکھنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک مثال دی گئی, اس کی تائید بعض احادیث و آثار سے بھی ہے, بعض احادیث سے آئی یہ بات کہ یہ تقدیر کے تعلق سے ہے. اور مثال کیا دی گئی کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دعا ہی اس کی تقدیر, دعا ہی سے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ صلہ رحمی سے اپنے عمر میں اور اضافہ کر لیتا ہے, اپنے عمر میں اور رزق میں اضافہ کر لیتا ہے. کیسا؟ صلہ رحمی کر کے. تو تقدیر بدلتی ہے کیسے؟ دعاؤں کے ذریعے سے اور صلہ رحمی کے ذریعے سے. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان سے کیے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگر ہم آپ کو دکھا دیں, یا تو ہم یا تو آپ کو دکھائے بغیر بھی فوت کر دے سکتے ہیں, اے نبی آپ پر تو صرف بات پہنچا دینا ہے, حساب لینا ہمارے ذمے, فرما رہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آگے فرما رہے ہیں کہ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں. اس کی تفسیر میں بھی یہ آیا ہے کہ مشرکین پر زمین تنگ ہو رہی تھی, یہ کوئی جائے پناہ نہیں پا رہے تھے وہ لوگ. آگے اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے کوئی اس کے احکام پیچھے ڈالنے والا نہیں, وہ جلد کر رہا ہے, اللہ کے علم میں وہ جو بھی کر رہا ہے, اللہ جلد حساب لینے والا ہے. ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہیں کی تھی, پچھلی اقوام نے بھی اپنی مکاری میں کمی نہیں کی تھی, تو انہیں بہت جلد معلوم ہو گیا تمام تدبیر اللہ ہی کے لیے ہے. جو شخص جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے, کافروں کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا گھر کس کے لیے ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں, آپ جواب دے دیجئے مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. کون؟ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. لاسٹ آیت, آیت نمبر 43, سبحان اللہ. یہاں پر اگین دیکھیے, پچھلے میں نے بتایا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنی یعنی مطلب کہ تعریف کر رہا ہے علم والوں کی, اور کہہ رہا ہے کہ مطلب علم والے جو اللہ سے ڈریں گے, ہاں علم وہ بے فائز ہے جو ڈر پیدا نہیں کرتا. اب ہم کو معلومات ہو رہے ہیں اللہ کے بارے میں, اتنا علم ہم نے لیا فرسٹ رمضان سے تقریباً سیٹرڈے سے, ہم نے کتنے 13 پارے ہمارے مکمل ہوئے الحمدللہ, مکمل ہونے پہ ہیں, تو اتنے زیادہ ہم نے اللہ سے یعنی اللہ کا علم لیا. اس کے باوجود اگر ہمارے اندر ڈر نہیں آتا تو پھر بے فیض ہے وہ علم. ڈر آنا چاہیے, عمل کی طرف رغبت ہونا چاہیے, کیونکہ یہ خوشخبری لاسٹ آیت میں یہ بتائی اللہ نے کہ جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں کافر, یہ کہتے ہیں کہ اے محمد تم رسول اللہ نہیں ہو, تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں, اللہ اس کا جواب دے کے کہتا ہے کہ اے نبی تم کہہ دو اللہ گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ اپنی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی لیتے ہیں. اللہ ہم تمام کو اہل علم سے بنا دے, علم والیاں ہم کو بنا دے, اس کے علم کو اللہ کے علم کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے, اور علم سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق دے. آمین یا رب. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ابھی ہماری سورۃ الرعد